لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد
ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد محمد
بلانة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات
اللهم
على قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ انبیاء کرام اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آئمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو ایک عمل انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. ان کی سیرت کا بنیادی ترین رکن یہ تھا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ سے کرتے تھے اور ہر گفتگو کا محور اللہ کی ذات ہوا کرتی تھی. کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، کسی بھی سبجیکٹ پر کلام کر رہے ہوں، لیکن محور ذات پروردگار ہوا کرتے ہیں. اگر نہج البلاغہ اٹھا کر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو دیکھا جائے تو نہج البلاغہ میں جس موضوع پر سب سے زیادہ امام نے کلام کیا ہے وہ توحید کا موضوع ہے. اور شاید ہمارے معاشروں میں نہج البلاغہ کو وہ قدر نہیں ملی جو ملنا چاہیے تھی، اس لیے کہ ہم نے اپنے معاشروں کو توحید سے آشنا نہیں کیا. یعنی وہ کام جو انبیاء کرتے رہے ہیں وہ کام کم کیا گیا رہا کسی. لہذا قرآن میں بھی جب اٹھا کر دیکھیں گے، پہلے عرض کیا گیا کہ انبیاء کا انداز یہ ہوتا تھا، انبیاء کی سیرت یہ ہوتی تھی، انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی ہر تبلیغ کا آغاز اللہ کی ذات سے کیا کرتے تھے. اور چونکہ ہر گفتگو اور ہر عمل کا، نہ صرف فقط گفتگو بلکہ ہر گفتگو کے ساتھ ساتھ ہر عمل کا مرکز اور محور پروردگار کی ذات ہوتی تھی، لہذا ان کے ہر عمل میں توحید کے جلوے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام جس پہلو کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے، چاہے گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر ہوں، میدان جنگ میں ہوں یا مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جو نقطہ ہر جگہ رسول اللہ کی زندگی میں نظر آئے گا وہ توحید ہے، وہ ذات پروردگار ہے۔ اور امیر المومنین اور آئمہ کی زندگی میں امام حسن علیہ السلام کی آج کے دن، آج کی یہ شب شہادت کی شب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شب ہے، اس شب میں ابتدان آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام مومنوں کی خدمت میں، اور خاص کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہوئے، یہ نقطہ کہ آئمہ کی زندگی میں جس پہلو کو بھی اٹھا کے دیکھیں، اس پہلو میں جو مرکز اور محور نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی ذات نظر آ رہا ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف بلانا وہ بھی علی بصیرتن، بصیرت کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، فریب دے کر نہیں، دھوکہ دے کر نہیں، لالچ دے کر نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک حد تک، یعنی فریب کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ ثواب رکھے گئے ہیں، کچھ جنت کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن یہ سب جنت کی باتیں یا ثواب کی باتیں، ایک تو یہ حقیقت ہے، حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے زمانے میں رسول اللہ نے آ کر دین کو پیش کیا کہ جہاں لوگوں میں بصیرت کی کمی تھی، شعور کی کمی تھی، لہذا ان کو لالچ کے ذریعے بلایا گیا، لیکن بلانے کے بعد پھر انہیں بصیرت عطا کر دی گئی۔ یعنی یہ نہیں کہ لالچ کے لیے بلایا جائے تو ہمیشہ لالچ ہی میں الجھا کے رکھا جائے، اس حد تک لالچ کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ آپ وہاں تبرک بانٹ لیں، آپ نظر کر لیں، آپ لوگوں کو بلائیں، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ صرف اسی میں الجھا کے رکھ دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ لالچ کے ذریعے آئے لیکن یہاں سے شعور لے کے جائے، بصیرت لے کے جائے، عقل لے کے جائے۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو قرآن نے آ کر بالکل خلاصے کے طور پر اور واضح طور پر، بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بتایا کہ رسول اللہ کی سیرت یہ ہے، اور صرف رسول اللہ کی سیرت یہ نہیں ہے، جو بھی رسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے، انا ومن تبعنی، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور جو بھی میری راہ پر چلنے والا ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ جب بھی وہ بلائے گا تو ایک تو اللہ کی سوا کسی اور کی طرف نہیں بلائے گا، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے گا، اور اللہ کی طرف بلائے گا تو وہ بھی بلانے کا صرف ایک طریقہ ہوگا، اور وہ کیا؟ بصیرت کے ساتھ بلائے گا، توجہ ہے آپ نے، بصیرت کی بنیاد پر بلائے گا۔ اب اس بصیرت کے لیے قرآن کی دوسری آیتوں میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ مثلا دوسری جگہ پہ قرآن میں کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ قرآن کی آیتیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور ہمیں لگے کہ کوئی نئی سی آیت ہے تو یہ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے، یعنی ہماری 40 سال کی زندگی گزر چکی ہو اور 40 سال بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے اور وہ آیت سن کے لگے کہ یہ تو نئی بات ہے، تو یہ بہت ہی عجیب ہے۔ البتہ یہ بات ہمیں عجیب نہیں لگتی، یہ عجیب نہ لگنا اور زیادہ عجیب ہے نا، ایسا قرآن، ٹھیک ہے قرآن حفظ کرنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، آیتوں کا حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کے مطلب سے آگاہی تو انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو وہاں پہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر، یہاں پہ کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، حکمت بھی وہی بصیرت، یعنی وزڈم کے ساتھ بلاؤ، فریب دے کے نہیں بلانا ہے، بالحکمہ وزڈم کے ساتھ بلانا ہے. رسول اللہ کو بھیجا تو رسول اللہ کو یہ کہتے ہو جائے گی، رسول اللہ کو بھیجا ہی ہم نے اس لیے ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آئے ہیں رسول کہ لوگوں کو تعلیم دیں، کس بات کی تعلیم دیں رسول اللہ، کس بات کی تعلیم دیں رسول اللہ؟ آ کر ایسی تعلیم دیں کہ ہر ایک جو آ کر اپنی ایک نئی دکان بنائے، ایک نیا طریقہ اپنائے، ایک نئے انداز سے آ کر دین نہیں، کہا کہ وزڈم کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں. جب حکمت کی تعلیم، حکمت کا مطلب بچوں کے ذہن میں وہ حکیم نہ آ جائے، چونکہ پہلے زمانے میں طبیب کو بھی حکیم کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جو طبابت کرتے تھے اور دوائیں دیتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ حکمت کرتے ہیں، یہ حکیم ہیں. یہاں پہ مراد وہ حکیم نہیں ہے، حکیم سے مراد طبیب نہیں ہے، بلکہ حکیم سے مراد وہ ہے کہ جب وہ ایسا انسان کی جو بھی عمل انجام دے رہا ہو اس کا کوئی ایک مضبوط ریزن اس کے پاس موجود ہو، کوئی مضبوط دلیل موجود ہو. وزڈم جس کو آپ وزڈم جو ترجمہ کرتے ہیں، وزڈم یعنی کیا؟ وزڈم یعنی انسان کی زندگی میں جو عمل انجام پا رہا ہے وہ عقل کی بنیادوں پہ انجام پا رہا ہے، شعور کی بنیادوں پہ انجام پا رہا ہے، دلیل کی بنیادوں پہ انجام پا رہا ہے. لہذا رسول اللہ کو بھیجا، کہا بھیجا کس لیے ہے؟ کہا حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. حکمت کی تعلیم بہت ہی اہم مسئلہ عزیزو، کہ جب باتیں ہوں، گفتگویں ہوں، سال سال بھر ہم گفتگو کریں، مہینے مہینے بھر ہم گفتگو کریں، اگر ممبروں پر ہزاروں ہزاروں گفتگو کریں، لیکن اگر اس میں حکمت نہ نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی. یعنی حکیمانہ پہلو اگر اس میں نظر نہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب دوری ہے. بہت ساری چیزوں میں یہ دوری جو نظر آ رہی ہے، یہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ ان دوریوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت ہمارے سامنے لا کر نہیں رکھی گئی، اور آئمہ کی سیرت نہیں رکھی گئی. ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کچھ اور تھی اور معاذ اللہ آئمہ کی سیرت کچھ اور تھی، نا، یہ انداز انداز سے ملتا چلا جاتا تھا. یہ 250 سال معصوم زندگیاں ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ان سب کے افراد الگ الگ تھے، نام الگ الگ تھے، زمانہ الگ الگ تھا، مکان بھی الگ الگ ہو جاتا تھا، لیکن انداز سب کا ایک ہی جیسا رہتا تھا، سب کا انداز حکیمانہ رہتا تھا، سب کا انداز بصیرت کی بنیاد پہ ہوتا تھا. بصیرت کے معنی ہیں گہرائی سے کسی مسئلے کو سمجھنا. ایک لفظ ہے بصارت، ایک ہے بصیرت، دونوں لفظ بولا جاتا ہے. بصارت کے معنی ہے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا، یعنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا، لیکن بصیرت آنکھ سے دیکھنے کو نہیں کہتے. بصیرت کہتے ہیں عقل اور شعور کی نگاہوں سے کسی چیز کو دیکھنا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا. ایک ہے یہ چربی کی آنکھ جو ہے چند گرام کی، کہ اگر اس کو تیز حرارت دے دی جائے تو ممکن ہے پگھل جائے، اس آنکھ سے دیکھنا، کہ یہ بھی اللہ کی بہت ہی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اس سے اگر کچھ دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں بصارت. اگر یہ آنکھ کی بینائی چلی جائے تو کہتے ہیں بصارت ختم ہو گئی، انسان کی بصارت نہیں رہی. لیکن ممکن ہے کہ بصارت چلی جائے اور بصیرت اور تیز ہو جائے انسان کی، ضروری نہیں ہے کہ بصارت جانے کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی چلی جائے. بصارت کا چلا جانا اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ حواس میں سے کسی حس کو اگر کمی کا احساس ہوتا ہے تو دوسرے حواس خود زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان جو نابینا ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہے، لیکن نابینا انسان کی اپنی زندگی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. کیا اس لیے کہ ایک حس اگر ختم ہو جاتی ہے تو دوسری حس جو ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے. اللہ نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے. لیکن اس بصارت کے چلے جانے پر کوئی اتنا بڑا نقصان انسان کا نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کی بصیرت چھن جائے، انسان اگر بصیرت سے محروم ہو جائے تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ممکن ہے ایک انسان کی بصیرت چھن جائے اور وہ اپنی پوری قوم کو بصیرت اس کی چھین لے، ہے نا؟ یعنی ایک انسان بے بصیر ہو جائے، ایک انسان اگر بے بصارت ہو جائے تو بس اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، روڈ کراس کرا دینے کی ضرورت ہے، چوراہے پر کسی کو مدد کر دینے کی ضرورت ہے اور اس کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ مشکل گھر میں تھوڑا مدد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک انسان بے بصیر ہو جائے تو ممکن ہے کہ پورے قوم کی بصیرت کو چھین لے اور قوم کو پتا بھی نہ چلنے پائے کہ میری بصیرت چھین گئی. یعنی جب شعور کی نگاہیں انسان کی ہلکی پڑ جائے, جب عقل کی نگاہیں انسان کی کمزور ہو جائے. عقل کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, بہت زیادہ اہمیت دی گئی, اور جس چیز کو ہمارے معاشرے میں بھی سب سے کم اہمیت دی گئی وہ عقل ہی ہے. یعنی بالکل برعکس ہے, اسلام میں عقل کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ جب پہلے انسان کو اللہ نے پیدا کیا, ہماری خاندان کا پہلا انسان, ورنہ کتنے انسان ہیں کتنے خاندان پیدا ہوا ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہماری خاندان کے پہلے انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا آدم کو, تو آدم کے سامنے یہ روایت ہے اصول کافی کی, اصول کافی کے شروع ہی کے پہلے ہی چند صفحات کے ایک دو صفحے کے اندر یہ روایت ہے کہ آدم کے پاس بھیجا, تین چیزوں کو بھیجا اللہ نے, عقل کو, دین کو اور حیا کو. یہ تینوں چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں, یعنی انسان کی زندگی میں تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ان تینوں کو روایت بھی ہے کہ شکل دے کر بھیجا اللہ نے, یعنی عقل کی کوئی مادی شکل نہیں ہے لیکن اللہ نے شکل دے کر جناب آدم کے اس پاس بھیجا. اب وہ کس شکل میں بھیجا وہ اللہ بہتر جانے اور آدم جانے, اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمیں اصل مطلب سے لینا دینا ہے کہ آدم کو پیدا کر کے اللہ نے عقل, دین اور حیا. دیکھیں حیا بہت اہمیت ہے, عام طور سے جب حیا کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں حیا تو خواتین کے لیے ہے. نہیں, خواتین سے شاید کہیں زیادہ مردوں کو حیا کی ضرورت ہوتی ہے. خواتین تو بہت زیادہ حیا ان کی خود بخود موجود ہوتی ہے, لیکن مرد جب بے حیا ہو جاتا ہے, گالی بھی ہے نا بے حیا ہونا ہے, بے حیا اگر مرد ہو جاتا ہے تو بے حیائی کے نتیجے میں اس کی اپنی غیرت, اس کا دین, اس کی شناخت, اس کی پہچان, اس کی آئیڈینٹی, یہ سب کچھ اس کی چھنتی چلی جاتی ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا چھن رہا ہے, کہ اس لیے کہ حیا نہیں رہے گی, یہ غیرت نہیں رہے گی. حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی روایتوں میں, یہاں تک کہا گیا کہ لا دین لمن لا حیا, جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں. حیا اگر انسان کے پاس نہیں, بے شرم ہو گیا انسان. تو جب یہ تین چیزوں کو اللہ نے بھیجا آدم کے پاس, یہ تینوں آئے آدم کے پاس, آ کے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے سامنے بھیجا ہے, لیکن اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم تین میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو. روایت سنی ہوئی ہے آپ کی, یہ نہیں سنی ہے؟ عقل کی روایتیں کم سنائی جاتی ہیں. کہا کہ ان تین چیزوں میں, تین چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو, یا عقل کا انتخاب کر لو, یا دین کا انتخاب کر لو, یا حیا کا انتخاب کر لو. اب آدم کی بات تو بعد میں ہم کرتے ہیں, پہلے خود ہم آ کر دیکھیں کہ ہم کو اگر انتخاب کرنا ہوتا تو ہم کیا انتخاب کر لیں. ہم آج کا مسلمان کم سے کم کسی کو انتخاب کرتا لیکن عقل کو انتخاب نہیں کرتا, کہ لوگوں کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے, لوگوں کی زندگی سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عقل کو انتخاب نہ کر دے. جب یہ روایت بیان کر دی ہے کہ جب تین چیزیں آئیں آدم کے پاس اور کہا گیا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک انتخاب کرو, یا دین, یا عقل, یا حیا, تو جناب آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا. جناب آدم ہماری طرح سے نہیں تھے, جناب آدم نبی تھے, صاحب عقل تھے, صاحب شعور تھے, انہوں نے عقل کا استعمال کر لیا, عقل کا انتخاب کر لیا. عقل کو جب لے لیا تو اب دین اور حیا سے کہا گیا اگر تم واپس جاؤ, چونکہ تین میں سے ایک ہی کا انتخاب کرنا تھا, تم دونوں واپس جاؤ. ان کا نہیں, ہم واپس نہیں جا سکتے. کہا کیوں واپس نہیں جاؤ گے؟ کہا اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں وہیں پر رہنا ہے جہاں پر عقل ہو. یعنی دین وہیں ہوگا جہاں عقل ہے, حیا وہیں پر ہوگی جہاں پر عقل ہے. اگر انسان بے حیا نظر آ رہا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ بے عقل ہے یہ, تو سمجھ رہے ہیں؟ اگر معاشرے میں بے حیائی نظر آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں اس معاشرے میں بے عقلی پیدا ہو گئی ہے. اگر انسان بے دین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بے دین اسے بعد میں سمجھے، پہلے یہ سمجھے کہ عقل اس کی چھن گئی ہے، تو جو ہو رہے ہیں۔ اگر ایک معاشرہ بے دینی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو بے دینی کا الزام اس پہ بعد میں رکھیں، پہلے اس سے یہ کہیں کہ تم لوگ بے عقل ہو گئے ہو، عقل تمہاری چھن گئی۔ لہذا رسول اللہ سے فرمایا کہ عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دی جائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کی بنیاد پر۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ سکتے، ان کے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، واقعی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کم، تو ان کے لیے کہا گیا کہ وا موعظت الحسنہ، موعظہ کرو ان کو۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ دل ہوتے ہیں، کوئی ان کے دل میں فتنہ بھی نہیں ہوتا، کوئی فطور بھی نہیں ہوتا، صرف موعظے سے بات کو سمجھ لیتے ہیں اور حق کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ سمجھ نہیں سکتے۔ جو لوگ زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کو موعظہ کر دو، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے سامنے عقل کی بات پیش کی جائے، حکمت کی بات پیش کی جائے۔ وہ لوگ جو آ کر عقل کی باتیں نہیں کرتے، یا تو وہ خود بے عقل ہیں یا لوگوں کو بے عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں، دونوں سے ایک ہی راستہ ہے، ہے نا؟ جو قرآن کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد، حکمت کی بنیاد عقل ہے، یا تو بیچارہ خود عقل اس کے پاس نہیں ہے، واقعی بیچارہ ہے، یا تو لوگوں کو وہ جاہل سمجھتا ہے، لوگوں کو بے عقل سمجھتا ہے، لوگوں کو نادان سمجھتا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر یہ باتیں سمجھی جاتی تو کسی حد تک قابل قبول بھی تھیں، لیکن اگر 21ویں صدی ہجری میں آ کر، یہی 21ویں عیسوی میں آگے کہا جائے کہ انسان جو ہے، کل سے یہ دن شروع ہو رہا ہے، ابھی چند گھنٹے بعد 2014، یعنی 21ویں صدی کے 14 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر آ کر لوگوں کے سامنے عقل کی بات نہ کی جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کی باتیں 200 سال پرانی ہیں، آج کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو آج کی بات نہیں ہے، 200 سال پہلے تک کے لیے ٹھیک تھی لیکن آج کی یہ بات نہیں ہے۔ آج کی بات دیکھیں، انسان شعور کی کہاں تک منزل تک پہنچ گیا، عقل کی کہاں تک منزل تک، اور یہ انسان، دین نے، قرآن نے تقریباً 32 مقامات پر قرآن نے آ کر تاکید کی ہے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ بہت سال پہلے ایک کتاب پڑھ رہے تھے، مولانا ندوی کی کتاب تھی، انہوں نے اس مطلب کو بہت ہی تفصیل سے لکھا تھا، اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتابیں لکھنے کے باوجود بھی اہل سنت کی دنیا میں جب جا کر دیکھیں تو وہاں پر بعض چیزوں پر پابندی لگائی جاتی، یہ نہ پڑھا جائے، یہ نہ پڑھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے، یہ کتابیں نہ پڑھی جائیں۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے، چونکہ اپنی قوم کی عقل پر بھروسہ نہیں ہوتا لہذا پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ممکن ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات نہ سنیں، نہیں، انسان پر اتنا بھروسہ اب کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے میرے رسول ان بندوں کو بشارت دے دو جو بات تو سب کی سنتے ہیں لیکن اتنا شعور ہے کہ جب انتخاب کرتے ہیں تو احسن کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ حسین ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، دھوکے میں نہیں پڑتے، فریب میں نہیں جاتے، معجزوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بلکہ احسن کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ اسلام میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت اسی لیے دی گئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے، عام طور سے انسان ہر مسئلے میں عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، چار پیسہ کمانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ عقل کا استعمال کرتا ہے، دیکھیں کتنا زیادہ عقل بھیڑاتا ہے، خواب میں بھی اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی خواب میں بھی ایسے ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انسان واقعا فکر مند ہوتا ہے کہ چار پیسے کیسے کمائے، چار پیسے جیب میں کیسے آئے، گھر کیسے بنے، گاڑی کیسے خریدیں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، اتنا سوچتا ہے، اتنا فکر کرتا ہے، یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں انسان پوری عقل استعمال کر لے جاتا ہے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ذرا بھی عقل استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بڑی مصیبت، دین کے مسئلے میں عقل کو استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتا، دین کے نام پر جو بتا دیا جائے اسی کو سمجھ لیتا صحیح، صرف صحیح نہیں سمجھتا بلکہ اپوزٹ باتیں بتائی جائیں اس پر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, اپوزٹ بات پر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بھی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی. یعنی عقل کی بات کی جائے تب بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, بے عقلی کی بات کی جائے تب بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, عقل کی بات کی جائے تب بھی نعرے لگا رہا ہوتا ہے, بے عقلی کی بات کی جائے تب بھی نعرے. البتہ عقل کی باتوں میں تھوڑا کم نعرے لگتے ہیں, لیکن انسان اس کو بھی حق سمجھتا ہے, اس کو بھی حق سمجھتا ہے. یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے انسان کی. اس قدر تاکید قرآن کی, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں, تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن آ کر جھجھوڑتا ہے, قرآن یہ کہہ نہیں رہا کہ غور و فکر کرو, بلکہ قرآن بار بار سوال کر رہا ہے. سوال کرنے کا مطلب یہ کہ جھجھوڑا جا رہا ہے انسان, سوال کیا ہی جاتا ہے انسان کو جھجھوڑنے کے لیے, اتنا بار بار قرآن نے جھجھوڑا جھجھوڑا. تو عقل کیوں نہیں کرتے, تو اپنی دیداری میں عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوری تاریخ میں ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ ہر مسئلے میں انسان سوچتا ہے لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے بالکل نہیں سوچتا, ذرا بھی نہیں سوچتا. دین کے مسئلے میں جو بھی اس کو کہہ دیا گیا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ایک نشے کی طریقے سے. جیسے وہ کارل مارکس نے یہ جملہ کہا نا, کارل مارکس کو جانتے ہیں آپ لوگ, جس نے کمیونزم کی آئیڈیالوجی پیش کی. کمیونزم کی حکومت وہ نہیں قائم کر سکا لیکن آئیڈیالوجی اس نے پیش کی. اس نے جملہ کہا کہ دین جو ہے وہ کیا ہے, افیون ہے, دین نشہ ہے. مشہور اس کا جملہ ہے, اور اسی بنیاد پر دین سے فرار کیا گیا. روس کے بارڈر پہ لکھ دیا گیا کہ میں نے اللہ کو اپنے بارڈر سے باہر نکال دیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ دین نشہ ہے. واقعی دین نشہ ہے؟ نہیں, دین دیکھیں دین نشہ نہیں ہے. اس نے دین کو نشہ اس لیے کہا کہ ہم جیسے دینداروں کو اس نے دیکھا. بہت توجہ کر, اس نے دین کو جا کر نہیں پڑھا, دین کا مطالعہ نہیں کیا, اس نے انبیاء کی زندگی کو نہیں دیکھا, اس نے رسول اللہ کی زندگی کو نہیں دیکھا, اس نے ہم جیسے مولویوں کی زندگی کو دیکھا. تو ہم لوگوں کو دیکھ کے کہا کہ دین واقعی نشہ, چونکہ واقعی ہم دین کا نشہ پلا رہے ہوتے ہیں. اس نشے کے طور پر جو بھی دین کے نام پہ بتا دیا جائے لوگ اس میں لگ جاتے ہیں, چاہے وہ دین کے مطابق ہو, چاہے دین کے مخالف ہو, چاہے دین کے شدید مخالف ہو. لیکن ہاں, اگر رسول اللہ کی سیرت کو آ کر دیکھا جاتا تو رسول اللہ کی سیرت میں دین کا نشہ نہیں پلایا جاتا, بلکہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے. یہ بھی بیداری والا کام کر رہا ہے, چونکہ ہماری مجلس میں عام طور سے لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. الحمدللہ, فرق یہی ہے ہمارے دین میں اور رسول اللہ کے دین میں. فرق یہ ہے کہ ہم جو دین پیش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری دکان میں سامان زیادہ آ جائے, لیکن دین دین نشے کے طور پہ سامنے آئے, دین کو نشے کے طور پر پیش کیا. اور رسول اللہ جو دین آگے پیش کر رہے تھے غافل لوگوں کو آ کر بیدار کر رہے تھے. قرآن میں سورہ یاسین میں کیا کہا گیا؟ کہا کہ رسول اللہ کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ پہلے وہ لوگ غافل لوگ تھے. غافل لوگوں کو, ہم غافلون کا لفظ جو آئے شروع کی آیتوں میں سے, کہ سر رسول اللہ اس لیے آئے کہ غافل لوگوں کو بیدار کرے. کربلا اس لیے رکھی گئی, کربلا اس لیے سجائی گئی, کربلا میں اتنا عظیم خون اس لیے بہایا گیا تاکہ امت مسلمہ کی غفلت سے ان کو بیدار کر دیا جائے. ایسا نہیں تھا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کرتے, یہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن غافل تھے. اتنا غافل تھے کہ رسول اللہ کی مسند پہ آ کر یزید جیسا فاسق و فاجر بیٹھا تھا لیکن ان کو اوپر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا فرق پڑنے والا ہے, وہ بھی حکومت کر رہے تھے, یہ بھی حکومت کر رہا. یہ غفلت کا نتیجہ ہے. کربلا بیداری ہے. سر کربلا اور بیداری ایک بہت ہی گہرا ربط ہے کربلا کی بیداری سے. اس موضوع پہ ایک اشرے میں کبھی گفتگو ہوئی ہے, اور پھر خدا کرے کہ توفیق ہو اس موضوع پر گفتگو کی جائے. سر کربلا ایک دو دن کی بات نہیں ہے، دسیوں دن گفتگو جایا کیا کہ کربلا کا ایک اہم ترین عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ کربلا نے آ کر صرف اپنے زمانے میں نہیں بلکہ کربلا قیامت تک لوگوں کو بیدار کرتی چلی جائے. البتہ ہاں، کون سی کربلا؟ حسین ابن علی کی کربلا. یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ممکن ہے ہم ذاکروں کی کربلا اور آپ کو سلا دے، ثواب کی لوریاں دے کے سلا دے، جنت کی لوریاں دے کے سلا دے. لوریاں ہیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ سوئیں، آپ آرام کریں، آپ کے لیے سب کچھ پہلے سے فراہم کر دیا گیا. دو قطرہ آنسو بہا لیں گے، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب ہے یہ آنسو. آنسو قیمتی ہیں، لیکن وہ آنسو جو انسان کو غفلت سے بیدار کر رہے ہوں، نہ کہ وہ آنسو جو انسان کو اور غفلت میں سلا رہے ہوں. آنسو میں فرق ہے، ہر آنسو ایک جیسا نہیں ہوتا. آنسو قیمتی ہیں، لیکن وہ آنسو جو انسان کو دین کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں، نہ کہ وہ آنسو جو انسان کو دین سے جدا کر رہے ہیں. ہر آنسو تو قیمتی نہیں ہے. عمر سعد بھی رو رہا تھا کربلا میں، حسین ابن علی کے مقابلے میں جو لشکر آیا تھا وہ بھی رو رہا تھا، کوفے کے بھی لوگ رو رہے تھے، لیکن ان کا کسی کا رونا قیمتی نہیں تھا، کیونکہ یہ سب رونا جو انجام پا رہا تھا دین سے دوری کے نتیجے میں رویا جا رہا. تو آنسو بیدار کرنے کے لیے ہے. آنسو، آنسو کی بہت قیمت ہے عزیزو. ایک نقطہ میں یہیں پہ عرض کر دوں، بریکٹ میں آگے عرض کر دوں کہ عزاداری کا سب سے اہم رکن بھی آنسو ہی ہے. اسی طرح متوجہ رہیں، یعنی عزاداروں کو کم سے کم اس کی طرح متوجہ رہنا چاہیے. اور یہ اپنی طرف سے ہم نہیں عرض کر رہے ہیں، اگر 195 سال، ایک دو سال نہیں، کتنے سال، سن 61 ہجری سے لے کر کے 255 ہجری تک کتنا ہوا؟ 195 سال، 196 سال. 196 سال تک آئمہ ہماری نگاہ کے سامنے رہے نا، چونکہ اس کے بعد غیبت صغرہ شروع ہو جاتی ہے، امام پھر بھی ہے لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. لیکن 195 سال تک 8 امام ہماری نگاہوں کے سامنے رہے. یہ مدت بہت مختصر مدت نہیں ہے، بڑی مدت ہے. ہم روزانہ اپنی عزاداری میں آ کر ایک نیا کام شروع کرتے ہیں، ایک نیا انداز اپناتے ہیں. آئمہ کی زندگی کو آ کر دیکھیں، 195 سال تک امام تھے اور تمام اماموں نے عزاداری کی، بہرحال ہم سے بہتر عزاداری کی، چونکہ امام سے بہتر تو ہم عزاداری نہیں کر سکتے. اور 195 سالوں میں 35 سال تک خود امام سید سجاد عزاداری کرتے رہے، جو خود کربلا کے، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے کربلا کو دیکھا تھا، جنہوں نے کوفے کے بازار کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے شام کے بازاروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، جو درباروں سے خود گزر کے آئے تھے، جو خود بیڑیاں پہن کے چلے تھے، جو خود لنگر و خطوب پہن کے چلے تھے. 35 سال تک امام سید سجاد نے عزاداری کی، اور اس کے بعد 160 سال تک دیگر آئمہ نے عزاداری کی. کل 195 سال تک ہمارے سامنے آئمہ نے عزاداری کی. لیکن اس 195 سالہ عزاداری میں سب سے اہم رکن کیا تھا عزاداری کا؟ سوچنا تو ہمیں چاہیے تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے امام نے کیا ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. 195 سال سے پہلے رسول اللہ نے بھی عزاداری کی، چونکہ یہ روایت موجود ہے، سنت کی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، جناب ام سلمہ کی روایت موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر بھی رسول اللہ نے عزاداری کی، بعد میں بھی کئی حالات پیدا ہوئے ہیں. خوب 195 سال تک آئمہ نے عزاداری کی، اور ادھر اس کے پہلے 57 سال پہلے ہی سے رسول اللہ نے عزاداری کی. یہ کتنے سال ہو گئے؟ یہ 250 سال ہو گئے. یہ 250 سال حسین ابن علی کی ولادت سے لے کر غیبت صغرا تک حسین ابن علی کی عزاداری ہے. اس عزاداری کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ سوال. 250 سالہ حسین ابن علی کی ولادت 3 شعبان سے لے کر 255 ہجری تک، یہ 250 سالہ عزاداری کا سب سے زیادہ اہم رکن کیا کیا ہے؟ ہمیں صرف 2 رکن نظر آتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور رکن نظر آتا ہو تو آپ مجھے بھی بتائیں، ہم بھی استفادہ کریں. لیکن ان 250 سالوں میں رسول اللہ سے لے کر گیارہویں امام تک جتنی بھی عزاداری کی گئی اس میں دو رکن اہم تھا، ایک حسین ابن علی کا ذکر اور دوسرے گریہ، یہ اہم رکن تھا. تو جو آپ نے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چند دن کی بات تھی، عبادت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، امام آگے کیا کر سکتے تھے. خوب ہم لوگ امام سے بہت زیادہ ہوشیار زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ امام کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو ان 250 سالوں میں جو سب سے اہم عزاداری انجام دی گئی رسول اللہ کے ذریعے سے اور 8 اماموں کے ذریعے سے، وہ عزاداری تھی ذکر حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا. لہذا آج بھی عزاداری کا اہم ترین جو رکن ہے وہ یہی دو ہے، حسین کا ذکر، فرزند زہرا کا ذکر اور ان کے نام پر گریہ کرنا. ایک تیسری چیز اہم تھی جو عزاداری کا حصہ نہیں تھی لیکن عزاداری کی اہمیت اور حسین ابن علی کی اہمیت کو بتانے کے لیے رکھی گئی تھی، وہ ہے زیارت. تو جو آپ نے جو زیارت کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں، امام جاتے تھے زیارت کرنے، امام سید سجاد زیارت کرنے آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام آئے، اکثر آئمہ زیارت کرنے، سب آئمہ زیارت کرنے کے لیے قریب جا کر زیارت کرتے تھے، دور سے زیارت کرتے تھے. مومنین کے صفات میں سے بتایا گیا کہ 40 میں زیارت کریں، زیارت کریں. ایک تیسرا رکن تھا کہ جو ضروری نہیں کہ عزاداری کا حصہ ہو، ایک اعتبار سے وہ بھی عزاداری ہی کا حصہ ہے لیکن عزاداری کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور حسین ابن علی کی عظیم قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے زیارت ایک تیسری چیز تھی. لیکن خود عزا کا اہم ترین حصہ تھا کیا عزیزو؟ ذکر حسین اور گریہ بر حسین، حسین پر گریہ کرنا. تو آج بھی یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی کام انسان کو کرنا ہے کرے، ممکن ہے کرے، ممکن ہے بعض عمل کے انسان کو اثر ہو، جو مباح کام ہے اس سے کوئی آ کر روکتا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی عمل جب انجام دیا جا رہا ہو عزا کے نام پر تو یہ دو رکن سامنے نگاہ کے ہو، کیا؟ ذکر حسین اور گریہ حسین ابن علی. یعنی جلوس نکالے جائیں، مجلسیں برپا کی جائیں، کوئی اور بھی کام عزا کے نام پہ کیا جائے، مرثیے پڑھے جائیں. مرثیہ اس لیے نہیں ہے کہ مرثیہ اگر پڑھا جائے تاکہ لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچے اور لوگ سمجھ لیں کہ ابھی مجلس شروع ہونے والی نہیں، ابھی آدھا گھنٹہ اور دیر میں چلے، نہیں اس لیے نہیں ہے مرثیہ. مرثیہ اس لیے کہ واقعی حسین ابن علی کے جب مرثیہ پڑھا جائے تو لوگ آ کر گریہ کریں اس پر. نوحہ اس لیے ہے، اس لیے نوحہ نہیں ہے کہ وقت نہیں گزر رہا ہے تو سی ڈی لگا لیے گاڑی میں اور نوحہ سنتے چلے جا رہے ہیں، 8 مہینے تک کچھ اور سنتے رہے، اب 2 مہینہ کچھ اور سن لیتے، اس لیے نوحہ نہیں ہے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور نوحہ سن رہے ہیں، نوحے دسترخوان پہ بیٹھ کے نہیں سنے جاتے، کھانا کھاتے ہوئے تو نہیں سنے جاتے، اپنی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے. شدید نوحہ ہو رہا ہے، ذکر غم ہو رہا ہے اور سامنے چند قدم کے فاصلے پہ بریانیاں بٹ رہی ہیں اور بریانیاں کھائی جا رہی ہیں، یہ کون سا نوحہ ہے اور یہ کون سی عزا ہے؟ واقعی یہی عزا ہے، اس کو عزا کہتے ہیں. جب محرم کا چاند نکلتا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو دشمن بھی سامنے اگر آ جاتا تھا بات کرنے کے لیے تو اس سے بھی مسکرا کے کلام کرتے تھے، لیکن جب محرم کا چاند نکل جاتا تھا تو حسین امام جعفر صادق علیہ السلام کے لبوں پر پھر مسکراہٹ نہیں آتی تھی. یعنی انسان اپنے پورے وجود سے عزادار بنے، صرف لباس سے عزادار نہیں بنا جاتا. لباس ٹھیک ہے، لباس ظاہر ہے، لیکن لباس عزا والا ہو، چہرہ عزا والا نہ ہو تو یہ تو عجیب عزا ہو گئی نا. کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں کا بیٹا مر جائے، وہ آ کر لباس کالا پہن لے لیکن مسکرا مسکرا کے بات کر رہی، بیٹے کی میت ہے مسکرا مسکرا کے بات نہیں کرتی، وہ پورے وجود سے عزادار بن جاتی ہے اپنے بیٹے کی چند دنوں کے لیے. تو بیٹے کی عزاداری چند دن تک شروع کی جاتی ہے، لیکن حسین ابن علی کی عزاداری چند دنوں کے لیے نہیں ہے، حسین ابن علی کی عزاداری قیامت تک کے لیے ہے. اور جب حسین ابن علی کی عزاداری کا وقت آتا ہے تو صرف چہرہ ہمارا، صرف ہمارا لباس ہمیں عزادار نہ بتائے بلکہ ہمارا پورا وجود بتا رہا ہو کہ ہم عزادار ہیں. تو جرمائی آپ نے لہٰذا ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، جب نوحے ہوں تو واقعی انسان آمادہ ہو سننے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، مرثیہ ہو تو گریہ کرنے کے لیے انسان آئے، مصائب ہوں تو گریہ اہم ترین رکن ہے. البتہ مصائب پر گریہ، ذاکر کی آواز پر یا ذاکر کی چیخو پکار پر یا ذاکر کی کہانیوں پر گریہ نہیں، واقعی جو کربلا کے مصائب ہیں اس پر گریا. یہ بریکٹ میں ہم نے ایک بات کی کہ ایک اہم نقطہ تھا کہ 250 سالہ آزاداری سن 3 شعبان, حسین ابن علی کی ولادت سن 3 شعبان 3 ہجری سے لے کر کے 255 ہجری تک, یعنی 252 سال کی آزاداری جو رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہوئی ہے, اس آزاداری کا اہم ترین رکن تھا حسین ابن علی کا ذکر اور حسین ابن علی پر گریا کرنا. لہذا یہ اہتمام کیا جائے عزیزو کہ جب جلوس نکالے جائیں, جب لوگ باہر نکلیں, جب اندر ہوں, جب آزاداری کا اہتمام کریں تو اس کا اصلی رکن ہاتھ سے نہ نکل جائے. گریا ہاتھ سے نہیں چھوٹے, یہ نہیں کہ عزا خانے کے اندر بیٹھ کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ عزادار عزا خانے کے اندر تو بیٹھ کے انسان گریا کر لے, لائٹ بجھا کے تو گریا کر لے. نہیں, حسین ابن علی کے غم میں لائٹ بجھا کے گریا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو گریا کرنے والا تھا وہ میدان میں بازاروں میں آ کر گریا کیا کرتا تھا. امام سید سجاد گھر کی تاریکی میں صرف گریا نہیں کرتے تھے بلکہ بازار میں آ کر گریا کرتے تھے. اور عزیزو, ہم جو بھی عمل کریں اس کا جو بھی اثر ہو یہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک چیز طے ہے کہ گریا کا ہر زمانے میں اثر ہے, ہر جگہ پہ اثر. ممکن ہمارے بعض عمل کا اثر ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو, یعنی عزا کے نام پر جو ہم کو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ اس کا اچھا اثر ہو ایک جگہ پہ اس کا الٹا اثر ہو. حیدرآباد میں کریں تو اس کا کچھ اثر ہو, نیو یارک میں جا کے وہی کام کریں تو اس کا کچھ اور اثر ہو, ہے نا. ایک گاؤں میں جا کے ایک عمل کو انجام دے اس کا کچھ اور اثر ہو, اور ایک بڑے شہر میں آ کر اس عمل کو انجام دیں اور اثر ہو. جاہلوں کے درمیان میں ایک عمل انجام دے اس کا کچھ اور اثر ہو, پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں آ کے انجام دے اس کا کچھ اور اثر ہو. تو ہمارے ہر کام کا اثر مختلف ہو سکتا ہے لیکن گریے کا اثر ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو گریا سن 61 ہجری میں بھی وہی اثر کرتا تھا جو آج اثر کر سکتا ہے, اور گریا آج بھی 1000 سال بعد بھی انسان کتنا بھی ترقی کر لے گریا وہی اثر کرے گا جو سن 61 ہجری میں اثر کر رہا تھا. گریے کا اثر ہمیشہ باقی تھا. لہذا امام نے جس عزاداری کو شروع کیا وہ گریے سے شروع کی. بازار میں آ کے گریا کرتے تھے, چوراہے پہ آ کر گریا کرتے تھے, بازاروں کے درمیان میں گزرتے ہوئے گریا کرتے تھے, بھری ہوئی بازار میں جا کے گریا کرتے تھے. ہم کیوں ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ جب ہم جلوس لے کے شہروں سے گزریں تو لوگ گریا کر رہے ہوں, جوان گریا کر رہے ہوں, مومنین گریا کر رہے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں ایسے مصائب نہ پڑھے جائیں جلوسوں میں, کیوں ایسے نوحے نہ پڑھے جائیں جلوسوں میں جس میں لوگوں کو گریا آ رہا ہو؟ ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور اس کا اثر بھی دیکھا ہے, بہت زیادہ اثر دیکھا ہے. تو اس کا اہتمام کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ حتمی اور یقینی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کا ہمارے اثر ہو یا نہ ہو لیکن گریا کا حتماً اثر ہوگا. تو جو ہوں گے آپ نے کیوں اثر ہوگا؟ دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ گریا انسان کو متاثر کرتی ہے, کوئی بھی رونے والا ہو رونے کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ 250 سال تک ہمارے معصوم نے یہی عمل انجام دیا اور اسی کے ذریعے سے, یعنی امام سید سجاد کے گریے کا اثر یہ ہوا کہ کربلا میں 72 لوگ آئے تھے لیکن امام سید سجاد کے بعد امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے. کتنی تعداد میں؟ یہ بات میں بار بار بیان کر چکا, شاید یہاں پر بھی بیان کی ہو کہ دو اماموں نے, یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 19 سال سے زیادہ مدینے میں زندگی گزاری, امامت کی دو زندگی, اور اس میں امام سے کوئی ایک سوال پوچھنے والا نہیں آتا تھا, واقعاً نہیں آتا تھا. پورے 10 سالہ امامت کا اور امام حسین علیہ السلام کا مدینے میں گزرا اور تمام ابواب فقہ میں ایک روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے نہیں, ایک بھی نہیں ہے. اور امام حسن علیہ السلام بھی 9.5 سال مدینے میں رہے اور کوئی خاص روایت امام حسن سے بھی نہیں ہے, نہیں ہے روایت, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ کے زمانے سے بہت نزدیک تھا یہ زمانہ، رسول اللہ کے علم کے وارث تھے، لیکن بیچ میں امام سید سجاد آئے، اور امام سید سجاد کے بعد پھر دو اماموں کا زمانہ ہو رہا تھا، ادھر دو امام کا زمانہ تھا رسول اللہ سے نزدیک، ادھر بھی دو امام کا زمانہ جو رسول اللہ سے دور ہو چکا ہے، ادھر دو امام کے زمانے میں اتنے لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے کہ صرف ایک راوی محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 30,000 حدیثیں امام باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کی. یعنی دو امام کا زمانہ رسول اللہ سے نزدیک کا زمانہ ہے، 19 سال سے زیادہ امامت کا زمانہ ہے، ان 19 سالوں میں کوئی ایک روایت بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ادھر دو امام کا زمانہ رسول اللہ سے بہت دور کا زمانہ ہے، اور اس دو امام کے زمانے میں جہاں 4,000 شاگرد صرف امام کے پاس آتے تھے، ان 4,000 شاگردوں میں صرف ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ میں نے 46,000 حدیثیں دو اماموں سے یاد کی. یہ اتنی تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ اتنا بڑا اثر کہاں سے ہوا؟ یہ امام سید سجاد کی عزا کا اثر تھا، امام سید سجاد کے گریے کا اثر تھا، امام سید سجاد کے کردار کا اثر تھا. تو آپ نے اس پر غور کریں، یہ میں نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کو صرف سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پر غور کریں کہ کیا ہوا، یہ دو امام کا زمانہ ان دو امام کے زمانے میں کیسے ایسا تبدیل ہو گیا، بیچ میں آ کر سید سجاد نے کیا کیا. امام سید سجاد کا کردار بیان کرنے کی فرصت نہیں ہو پاتی عزیز و جن ایام میں، ایسے نہیں یہ سب کچھ ہو گیا ہے، بہت عظیم. ہم جب امام سید سجاد کا نام آتا ہے کہتے ہیں کہ امام بیمار امام، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ بیمار ایک امام تھے، نہیں یہ نہیں تھے. امام سید سجاد نے اتنا عظیم کردار ادا کیا ہے 35 سالوں میں کہ اس 20 سال کو جہاں ایک سوال نہیں ہے وہاں پر آ کر اتنے بڑے سوالوں میں اتنے علم میں تبدیل کرتے ہیں. یہ اتنا مجمع، اتنے سلوک سننے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار نہیں ہے، ہاں ان کو درس دینا یہ امام کا کردار ہے، لیکن ان کو یہاں تک لانا یہ امام سید سجاد کا کردار تھا. تو جو ہے اور امام کے کردار میں ایک بہت ہی اہم رکن ہوتا تھا، وہ عزا ہوتی تھی، اور امام کی عزا کا اہم ترین رکن ہوتا تھا گریہ. بس اس کو اہمیت دی جائے، لہذا ایک تقاضا ہم اس کے پہلے بھی ابھی ایک جگہ پہ کر چکے ہیں کہ عزاداری ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے عزیزوں، عزاداری ایک بہت ہی عظیم نعمت کے طور پر ہمیں دی گئی ہے، لہذا اتنی عظیم چیز کو نادانوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا جائے. سمجھدار لوگ یہ کہہ کے پیچھے گھر میں نہیں بیٹھ جائیں کہ چلو لوگ تو کر رہے ہیں ہم بھی آیا جا کے عاشور کے دن شریک ہو جائیں گے، ہم بھی کسی مجلس میں جا کے شرکت کر لیں گے، تھوڑا سا ثواب لے کے چلے آئیں. نہیں، اتنی عظیم نعمت اگر دی گئی ہے تو اس میں باشعور اور عقل مند اور سمجھدار لوگ آگے بڑھیں عزاداری کو سنبھالنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے، عزاداری کو ترتیب دینے کے لیے، عزاداری کو مینیج کرنے کے لیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ عزاداری معمولی چیزوں کے ذریعے سے نہیں آئی، معمولی قربانیوں کے ذریعے سے نہیں، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی ہے. تو جو ہے آپ نے، لہذا نادانوں کی عزاداری ہوگی تو نادانی کا اثر جائے گا، سمجھداروں کی عزاداری ہوگی تو عقل کا اثر جائے گا، شعور کا اثر جائے گا، یہ فرق ہوگا. لہذا دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو دین میں انسان ہر چیز میں انسان بہت سوچتا ہے، بہت غور کرتا ہے، بہت فکر کرتا ہے، گھر بنا لیں، کیسے کم لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، پیسہ چار کما لیں، لیکن دین کے مسئلے میں ساری عقل استعمال کرنا چھوڑ دیں. سب سے بڑی دنیا کی مشکل یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں عقل استعمال نہیں کی جاتی. حق لوگوں کے لیے کیوں اتنا مبہم بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہر مسئلے میں عقل استعمال کی جائے گی لیکن حق کو سمجھنے میں عقل استعمال نہیں کی جائے گی. جو بھی حق کے نام پر بتا دیا گیا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. لہٰذا 2 دن تک کوئی اور حق رہا، 4 دن بعد کوئی اور حق آ گیا، 4 دن اس کے بعد کوئی اور حق. سب چیز آتی رہی اور انسان تبدیل ہوتا رہا، نئی نئی باتیں آتی رہی، نیا نیا انداز آتا رہا، نئے نئے طریقے آتے رہے اور انسان بار بار تبدیل ہوتا رہا. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ سیرت جن کے پاس ہوتی ہے وہ اپنے انداز نہیں بدلا کرتے. رسول اللہ کی سیرت اگر ہمارے سامنے ہو تو انداز نہیں بدلتا، امام حسن علیہ السلام کی سیرت ہو تو انداز نہیں بدلتا. امام حسن علیہ السلام کے انداز کو حسین ابن علی بھی آ کر نہیں بدلتے. امام نے صلح کی تھی، 10 سال امام رہے، اس کے بعد 9.5 سال اور اس کے بعد 10 سال تک امام حسین علیہ السلام رہے. امام حسین علیہ السلام وہی سب کچھ کرتے رہے جو امام حسن کرتے رہے. اور امام نے کب نیا قدم اٹھایا؟ جب نیا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا. چونکہ صلح میں یہ لکھا گیا تھا, صلح کے معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ جب تک معاویہ کی حکومت ہے وہ حکومت کرے گا, لیکن معاویہ کی حکومت کے بعد حکومت کا حق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تحریر کیا گیا تھا. اور اگر امام حسن نہیں ہوں گے تو یہ حکومت امام حسین کے پاس آئے گی, یہ صلح کے معاہدے میں لکھا ہوا. لہذا 10 سال تک جب تک معاویہ کی حکومت باقی تھی امام حسین علیہ السلام بھی اسی طریقے سے خاموش رہے جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام خاموش تھے, جو انداز ایک جیسا ہے. لیکن ہاں اب ادھر سے جب کردار بدلا گیا تو امام نے آ کر اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا. اب امام نے اپنا حق ادا کرنا شروع کیا. لہذا کیوں باتیں مبہم رہتی ہیں؟ مبہم اس لیے رہتی ہیں کہ یہاں پر انسان سمجھنے کی فکر نہیں کرتا, زحمت نہیں گوارا کرتا, غور و دین کے مسئلے میں بالکل غور و فکر کرنا نہیں چاہتا, دین کے مسئلے میں بصیرت کو بالکل ضرورت نہیں سمجھتا. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جناب ابو الفضل العباس کا تذکرہ ہوا, کربلا کا عظیم مجاہد, جب ابو الفضل العباس کا ذکر ہوا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان. دیکھیں ہم جب جناب عباس کے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سارا ذکر کر ڈالتے ہیں, لیکن جو ذکر امام نے کیا وہ کبھی نہیں کر پاتے. یہ سارا مزاج بدل جانے کی وجہ سے ہم سب کچھ ذکر کرتے ہیں. جناب عباس کو ایک جناب عباس ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے, واقعی عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے. ایک ایسے عباس ہیں کہ جن کی تلوار بار بار نیام سے نکلتی جا رہی ہے, جب دیکھو تلوار نیام سے نکلی ہوئی. اور ادھر امام حسین علیہ السلام اتنا پریشان ہو گئے ہیں, پریشان ہوتے 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 یہاں تک کہ اب امام کی بھی امام بھی ان کے لیے بھی بولنا مشکل ہو گیا. کہتے ہیں میری بہن آ کے تم میری مدد کرو, عباس کی تلوار نکل گئی. کون سا عباس؟ یہ کربلا کا عباس نہیں ہے ایسے, کربلا کا عباس ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کسی بھی معتبر حتیٰ سیکنڈ کلاس کے مقتل میں بھی یہ باتیں موجود نہیں. یہ جو ذاکر پڑھتے ہیں, ذاکروں کا عباس اور ہے, حسین ابن علی کا عباس اور ہے. کوشش کریں کہ حسین ابن علی کے عباس کو سمجھیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ذاکروں کی بنائی ہوئی کربلا اور ہے اور حسین ابن علی کی کربلا اور ہے, زینب بنت علی کی کربلا اور ہے. عباس کو بھی یہی ہے. ابو الفضل العباس ایک ایسا, جب زیارت پڑھتے ہیں تو سلام کرنے کے بعد جو پہلا کلمہ کہتے ہیں المطیع للہ وللرسول والامیر. عباس کی پہلی صفت یہ تھی کہ اللہ کا مطیع تھا. اس زیارت میں پڑھتے ہیں نا ابھی المطیع للہ وللرسول, مطیع, اتنا مطیع, اتنا مطیع. عباس حسین کا عباس اتنا مطیع ہے کہ وہ تلوار نکال ہی نہیں سکتا جب تک کہ حسین ابن علی کا اشارہ نہ ہو جائے. ہاں ذاکروں کا عباس ایسا ہے کہ اس کی تلوار ہر وقت نکلتی رہتی. فرق ہے, عباس میں بہت فرق ہے. حسین کے عباس کو پہچان, حسین ابن علی کا عباس بہت عظیم. ہاں حسین ابن علی کا عباس وہ ہے کہ جس کا تذکرہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ہوتا ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, تو امام فرماتے ہیں کانا امن العباس نافذ البصیرہ. میرے چچا عباس کی صفت یہ تھی کہ بصیرت میں بہت ہی عمیق تھے, بصیرت میں, صلب الایمان, ایمان میں بہت ہی پختہ تھے. یعنی کہ ایمان جو ہے ہر ہوا کے جھوکے پہ انسان کا ایمان ڈگمگانے لگے. کربلا میں جو آئے تھے سب کا ایمان بہت پختہ تھا, لیکن ان سارے پختہ ایمان والوں میں ابو الفضل العباس کے ایمان کی حالت ہی کچھ اور. پھر آپ نے کسی کو سوتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے. ابو الفضل العباس جو حسین کا عباس ہے اس کی تعریف چھٹے امام کی زبان میں یہ ہے کہ بصیرت میں بہت عمیق. یہ جو جس کی بصیرت عمیق نہیں ہوگی وہ کربلا کے میدان میں اس طرح سے نہیں ڈٹا رہ سکتا. کربلا کا ہر مجاہد بصیرت میں عمیق تھا لیکن عباس کی بصیرت کا عالم یہ حال تھا. کربلا سے پہلے بہت سارے لوگ پوچھتے تھے حسین کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، نہ جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں، مکے میں چلے جائیں، مکے میں ٹھہرے رہیں، کوفہ نہ جائیں. ہر ایک آ کر کچھ نہ کچھ کہتا تھا امام کو، لیکن پورے راستے میں ایک مرتبہ بھی ابو الفضل العباس نے آ کر ایک سوال نہیں کیا کہ مولا کدھر جانا ہے. بس جدھر حسین ابن علی کا گھوڑا چلتا تھا ادھر عباس کا گھوڑا چلتا. یہ بصیرت، بصیرت نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. بے بصیرت لوگ اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو دل چاہ رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اگر آج آ کر امام زمان بھی منع کرے کہ فلاں کام نہیں کرو تو کتنے لوگ ماننے کو تیار ہیں؟ بے بصیرت لوگ نہیں مانیں گے، امام کی بات بھی نہیں مانیں گے. جو نائب امام کی بات ماننے کو تیار نہیں، امام کی بات بھی نہیں مانیں گے. لیکن جو با بصیرت ہیں، جو المطیع للہ ولرسول کے مطیع ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے کہ میرا آقا کیا چاہ رہا ہے اور اسی راہ پر چل رہے ہوتے. بصیرت میں بہت ہی عمیق تھی. پر بصیرت کیا ہوئی؟ بصیرت یعنی دل کی گہرائیوں سے مسائل کی گہرائی تک پہنچ جانا. یعنی ظاہر میں کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، ظاہر میں وہ دکھتا ہے جو آنکھ دیکھتی ہے. آنکھ کا کام ہے فقط ظاہر کو دیکھنا، لیکن بصیرت کا کام ہے چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنا. اسے بصیرت کہتے ہیں. بصیرت واضح ہو آپ لوگوں کے لیے، انگلش میں انسائٹ کہتے ہیں آپ، لیکن پتہ نہیں انسائٹ میں وہ بات پائی جاتی ہے نہیں. بصیرت بہت ہی اچھا لفظ ہے، وہ اس کا ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اردو میں کوئی ایسی اچھی لفظ نہیں تھی اس لیے عربی لفظ لا کے رکھ دی گئی. لیکن اس کو سمجھیں کہ بصیرت ہے کیا. بصیرت کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صرف بصیرت کی بنیاد پہ بلاتے ہیں؟ کیوں کہا گیا کہ عباس بصیرت والے تھے؟ کیوں روایتوں میں بار بار بصیرت کا ذکر ہے؟ بصیرت یعنی کیا؟ بصارت کا مطلب یہ کہ فقط ظاہر دیکھ رہا ہو انسان، ظاہر میں آ کر اس کو ریاکاری کی جا رہی ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہو، دین کے نام پر دکھاوے ہو رہے ہیں وہ بھی اچھا لگ رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر دیکھ رہا ہے. لیکن جو باطن دیکھنے والا ہوتا ہے وہ انسان کے عمل کے پیچھے، یہاں پہ تجسس نہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقتوں کو پہچان لیا. ایک بہت ہی بڑا مسئلہ دین پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بناوٹی کام ہوتا ہے. بناوٹی کام سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، بناوٹی کام سے پرہیز کرنے. دین میں بناوٹی کام کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کوئی ڈرامہ کرنا ہو، فلم بنانا ہو، وہاں جا کے ڈرامے کرے، لیکن دین میں آ کر ڈرامے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. دین میں فقط حقیقت چاہیے، دین میں کسی ڈرامے کی گنجائش نہیں ہے. دین میں کسی چیز کے ذریعے سے انسان کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین میں فقط حق کے ذریعے سے متاثر کیا جائے. دین میں آوازوں سے، چیخ سے، پکار سے، اس سے متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین میں حق آ کر بیان کر دیں، جس کے دل میں حق اتر جائے وہ متاثر ہو جائے، جس کے دل میں نہیں اترے تو کسی سے کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. لائق رہا فی الدین، زبردستی تو نہیں ہے. جس کو سمجھنا ہو سمجھے، جس کو نہیں سمجھنا ہو سمجھے. سیدھی سیدھی بات ہے، دو دو چار کے بعد کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. بصیرت کی نگاہ رکھنے والے دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے. وہ جو آ کر امام کو مشورہ دے رہے تھے وہ فقط ظاہر دیکھ رہے تھے کہ حسین جا رہے ہیں تو قتل کر دیے جائیں گے، حسین جا رہے ہیں تو بچے شہید کر دیے جائیں گے، حسین ابن علی جا رہے ہیں تو بیویاں اسیر کر دی جائیں گے. یہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے. لیکن ابو الفضل العباس فقط ظاہر کو نہیں دیکھ رہے تھے، اس کے چھپے ہوئے باطن کو دیکھ رہے تھے کہ ہاں قتل تو کر دیے جائیں گے لیکن اس قتل کے نتیجے میں قیامت تک دین باقی رہ جائے گا. یہ مکے کے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ امام کو مشورہ دینے والے یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن ابو الفضل العباس کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی، کربلا والوں کی نگاہیں دیکھ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت تھی. لہذا جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، صرف ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو نیا نیا ظاہر دکھایا جاتا ہے، بار بار ظاہر تبدیل کیا جاتا ہے اور ہر ظاہر کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ کبھی ظاہر کے پیچھے نہیں جاتے. وہ انسان کے جملوں کے پیچھے اس کی چھپی ہوئی حقیقت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, فقط لفظوں کے پیچھے نہیں جاتے, فقط نعروں کے پیچھے نہیں جاتے, فقط جذبات کے پیچھے نہیں جاتے, بلکہ حقیقتوں کو تلاش کرتے. اور دین کو اسی بصیرت کی ضرورت ہے. وہ بات جو میں نے کل وعدہ کی تھی, آج بھی اس کا ٹائم نہیں رہ گیا بیان کرنے کا, کہ یہیں پر بھی حق کو مشکل پیدا ہوتی ہے. حق کیوں سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کا؟ اس لیے کہ جب خالی آنکھوں سے دیکھا جائے تو ہر جگہ حق نظر آئے گا. موسیٰ آئیں گے تو بھی حق نظر آئے گا, سامری آئے گا تو بھی حق نظر آئے گا. اگر صرف آنکھوں چربی کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو حسین ابن علی بھی حق نظر آئیں گے, یزید بھی حق نظر آئے گا. اگر صرف ان آنکھوں سے دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب بھی حق نظر آئیں گے, جنگ جمل میں آنے والے وہ بھی حق نظر آئیں گے, جنگ صفین کے ادھر کا لشکر بھی حق نظر آئے گا, ادھر کے لشکر بھی حق نظر آئے گا. لیکن اگر بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو فقط ایک حق ہوتا ہے. حق کئی نہیں ہوتے, حق فقط ایک ہوتا ہے. باطن راستے بہت ہو سکتے ہیں لیکن صراط مستقیم فقط ایک ہوا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی لوگ حق ہیں ادھر بھی لوگ ہیں, حق ہمیشہ ہے, صراط مستقیم ہمیشہ ہے. لہذا قرآن نے اگر پہچنوایا, حق کو پہچنوایا, اب وہ آیت آپ جا کے خود ہی پڑھیں, اب واقعی ٹائم نہیں رہ گیا, چونکہ اس آیت کو اگر ہم چھیڑیں گے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے بیان کرنے, لیکن اب اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم خالی ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ قرآن نے اتنا ضروری مسئلہ سمجھا کہ آ کر دو مثالیں دے کر پہچانو ایک ساتھ, کہا وانزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. جب یہ بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے, پانی بارش آتی ہے, تو اس بارش میں, اس میں اور بھی مثالیں ہیں, ان سب کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر سیلاب جاری ہوتا ہے, اور جب سیلاب جاری ہوتا ہے تو اس سیلاب پہ اوپر جھاگ آ جاتی ہے. جھاگ جانتے ہیں نا, جھاگ ہی کہتے ہیں آپ لوگ, کچھ اور کہتے ہیں کف. جب تیز سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو اوپر سے پوری جھاگ اور کف آ جاتا ہے. یہ کف کو قرآن نے مثال بنائی, اور اس کے بعد دوسری مثال دی, وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ. اور پانی نہیں, ایک یعنی ایک مثال سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم تھا کہ قرآن نے دو مثالیں دی. ایک مثال دی فوراً پھر دوسری مثال دی. کا ایک مثال یہ ہے کہ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو پانی کے اوپر سب آ کر کف جم جاتا ہے, اور پانی نہیں دکھتا, ساری کف دکھ رہا ہوتا ہے نا. پھر دوسری مثال قرآن نے دی, وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبْدٌ مِثْلُهُ. جب کسی میٹل کو پگھلایا جاتا ہے, سونا چاندی, جب اس کو پگھلایا جا رہا ہوتا ہے تو پگھلاتے وقت بھی سونا نہیں دکھ رہا ہوتا ہے, چاندی نہیں دکھ رہی, بہت ساری کف جو اوپر آ کر دکھائی پڑ رہی ہے. دکھا ہے کہ نہیں دکھا ہے؟ خوب دیکھیں کبھی جا کر, کبھی کسی جویلری کے دکان پر جا کر دیکھیں, جب وہ پگھلا رہا ہو. جب کسی میٹل کو پگھلایا جاتا ہے تو میٹل نیچے نیچے پگھل رہا ہوتا ہے, لیکن اوپر خالی کف جمی ہوتی ہے, اوپر میٹل کا ایک حصہ بھی نہیں دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں دکھائی پڑ رہا, اوپر خالی کف جمی ہوتی ہے. اب یہ دو مثالیں دینے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اس طرح اللہ نے حق اور باطل کی مثال دی ہے. کیا مطلب مثال دے دی قرآن نے, کیا مثال دی؟ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جَفَانٌ. مثال یہ ہے کہ یہ جو آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہے, کف جو نظر آ رہا ہے, یہ کف بہت دیر تک باقی رہنے والا نہیں ہے. مثال کیا ہوئی؟ مثال سمجھ گئے نا, یعنی وہ پانی جو نیچے ہے وہ حق ہے, اور جو اوپر آ کر کف جم گئی ہے وہ باطل ہے. یہ قرآنی مثال ہے, یہ میری اپنی مثال نہیں ہے. پانی حق ہے, کف باطل ہے. میٹل حق ہے, حق یعنی کیا؟ یعنی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی, حقیقت کبھی مٹتی نہیں, حقیقت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو غیر حقیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جانے والی, ان کو باقی نہیں رہنا ہوتا. وہ ممکن ہے بہت زیادہ دکھنے لگیں, توجہ کریں. یہ چند چیزیں ایک ساتھ ہی قرآن میں بیان ہوئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو جھاگ جمی ہوئی ہے یہ جھاگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی, لیکن پانی فَأَمَّا مَا يَنفَعُ بِهِ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. پانی اگر آپ پانی نہ بھی لے سکے تو وہ زمین میں جا کر چھپ جائے گا, ختم نہیں ہوگا پانی, پانی کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ یا تو دریاؤں میں چلا جائے گا یا پھر سمندر میں واپس چلا جائے گا, یا یمکثو فی الارض, زمین میں جا کر ٹھہر جائے گا کہ جب بھی جس کو ضرورت پڑے وہ پانی آ کر لے لے, پانی سے اپنی پیاس بجھا لے. کبھی بھی جھاگ سے انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے, پاک ہونا ہے تو پانی ڈھونڈنا پڑے گا, تو جو ہے آپ نے جھاگ سے پیاس نہیں بجھتی, کف سے کپڑا نہیں دھلا جا سکتا. اگرچہ دیکھنے والے کی نگاہ میں بچوں کو دیکھیں تو بچے جا کے کف سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی کو نہیں دیکھ رہے تھے, کف کو دیکھ رہے تھے, یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کفی ہے. تو اگر ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو فقط کف دکھائی پڑے گا, لیکن اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پانی دکھے گا نہیں, لیکن پانی کہیں زیادہ انسان کو دکھ رہا ہوگا, آنکھوں سے نہیں بصیرت کی نگاہ سے. یہ حق و باطل کی مثال ہے. دوسری بات یہ پوشیدہ کیا, دوسری بات یہ پوشیدہ ہے کہ بات یہ باطل جو ہوتا ہے اس کا اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے. توجہ کریں, باطل اپنے آپ کو ظاہر بہت کرتا ہے, ہر چوراہے پہ کھڑا ہوگا, ہر دکان پہ کھڑا ہوگا, ہر سڑک پہ کھڑا ہوگا, ہر گلی میں کھڑا ہوگا. باطل کا کام ہی ہے کہ اپنے آپ کو اظہار بہت کرے, لیکن حق کو اپنے حق ہونے پر چونکہ اعتماد ہے لہذا بے وجہ اظہار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. توجہ ہے آپ نے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جھاگ جو ہے یہ کب تک باقی رہے گی, اس جھاگ کی, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں باطل اتنے دن تک باقی کیوں رہ گیا, باطل یہ جھاگ فقط اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک اس کے اوپر ایک حق کی بوند اور نہ پڑ جائے. توجہ بھائی, اس کی زندگی کتنی ہے, یعنی اگر بچہ جا کر اپنے ہاتھ سے چھو لے تو فقط ہاتھ کی حرارت سے یہ بلبلہ ٹوٹ جائے گا, زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. کبھی دیکھتے ہیں کبھی کھیل بچوں کو ہوتا ہے نا, وہ جھاگ کھلا رہے ہوتے ہیں, بلبلے نکل رہے ہو, دیکھا ہے نا ہوتا ہے ادھر, یہ بلبلے بہت بڑے سے نکلتے ہیں, جب بچہ پھونکتا ہے تو بہت بڑا سا بن کے نکلتا ہے, کبھی اور بڑا سا, بچے بہت خوش ہوتے ہیں, دیکھو کتنی اچھی چیز ہے. لیکن اس کی زندگی کتنی ہے, اس کی زندگی فقط اتنی ہے کہ اگر ہاتھ کی ہلکی سی حرارت بھی, ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہو, ہلکی سی حرارت بھی اس تک پہنچ جائے تو یہ ٹوٹ جائے گا, ہلکی سی ہوا کا جھونکا آ جائے تو یہ ٹوٹ جائے گا. اگر اس پر حق کی ایک بوند پڑ جائے, یعنی پانی کی ایک ہلکی سی بوند پڑ جائے, چھیٹ پڑ جائے, تو بھی یہ ٹوٹ جائے گا. یہ اتنے سال جانے کے بعد بھی کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے, اس لیے نہیں ٹوٹ رہا کہ کوئی حرارت دینے والا نہیں ہے, کوئی جھونکا دینے والا نہیں ہے, کوئی حق کی بوند ڈالنے والا نہیں ہے. مشکل ہے, حق کی بوند نہیں پڑ رہی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت قوی ہو گیا, نا قوی نہیں ہو, جھاگ تو جھاگ ہی ہے, کف کف ہی ہے, ظاہر میں دکھ بہت زیادہ رہا ہے لیکن ہے کف, اور اس کو ختم بھی ہو جانا ہے, لیکن کب تک باقی رہے گا, اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اس کو ایک حرارت نہ دے دی جائے. یہاں مشکل حرارت دینے والوں کی ہے کہ حرارت دینے والے کیوں آگے نہیں بڑھتے, حق کی حرارت, ایک حق کی چھیٹ ڈالنے والے نہیں بڑھتے. اگر حق کی چھیٹ ڈالنے والے بڑھ جائیں بادل خود بخود ختم ہو جائے. خوب تمام کرتے ہیں یہی پر, گفتگو زیادہ آگے نہ بڑھیں. قرآن کہتا ہے کہ اما ینفع الناس, ایک نشانی اور بھی اسی آیت میں پوشیدہ, وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فیمکثو فی الارض, وہ زمین میں جا کر ٹھہر گیا ہے. باطل ہر جگہ سامنے دکھائی پڑ رہا ہوگا لیکن حق کے لیے محنت کرنی پڑے گی, پانی ڈھونڈنے کے لیے زمین کو کھودنا پڑے گا, توجہ فرما رہے ہیں, پانی کے لیے دریاؤں تک جانا پڑے گا, پانی کے لیے زمین کی گہرائیوں تک جانا پڑے گا, حق کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہر جگہ تو عقل کو استعمال کرے لیکن حق کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ بھی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, نہیں بغیر عقل کے جو آسانی سے مل جائے وہ جھاگ ہوا کرتی ہے, وہ حق نہیں ہوا کرتا. Yeah. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 17, اس پہ ابھی اور غور کریں, ابھی ٹائم نہیں رہ گیا ہے. اس پر علماء نے بہت باتیں بیان کی, اس پر گھنٹوں گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے. یہ حق کو باطل کی مثال پیش کی ہے. بھائی سامنے کی چیزوں جو نظر آ رہی ہے اس آیت میں, اس کو دیکھیں کہ حق کو ڈھونڈیں, حق کو تلاش کریں, حق کو اتنا آسان بنا کر نہ لیا جائے کہ جو بھی آ کر جو بھی مجھے دے دے ہم اسی کو حق سمجھنا شروع کریں. حق کو فقط قرآن کے معیاروں پہ سمجھا جا سکتا ہے, حق کو فقط رسول اللہ کی سیرت کے معیار پہ سمجھا جا سکتا ہے, حق کو فقط اہل بیت کی سیرت پر کے معیار پہ سمجھا جا سکتا ہے. حق کو لینا ہے تو جا کر امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے لیں, امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے لیں. اس حق کے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی عزیزوں, معمولی چیزوں کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جاتی. اس دنیا میں قیمتی ترین چیز اگر ہے تو حق ہے, حق سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. سب سے زیادہ جو کوشش کی جا رہی وہ حق کو باطل بنانے کی کوشش. قرآن کہتا ہے لا تلبس الحق کا بالباطل, حق کو باطل کا لباس نہیں پہناؤ, چونکہ باطل جب بھی آتا ہے حق کے لباس میں آتا ہے. باطل کی ایک نشانی, اسی آیت میں ایک نشانی اور چھپی ہوئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باطل آ کر حق کے چہرے کو چھپا دیتا ہے, اور باطل ہمیشہ حق کے سہارے پر چل رہا ہوتا ہے. یہ جھاگ ایک لمحے بھی زندہ نہیں رہتی اگر اس کے نیچے پانی نہ ہوتا. پانی ختم ہو جائے یہ جھاگ خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ بھی نشانی اسی آیت میں موجود ہے. یعنی باطل تنہا کبھی نہیں آتا, باطل جب بھی آتا ہے تو حق کا سہارا لے کے آتا ہے. توجہ کریں, یہ جھاگ پانی کے سہارے پہ دوڑ رہی ہے, ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, ہر جگہ یہ جھکف نظر آ رہا ہے. یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ پانی کا سہارا لیے ہوئے ہے. اگر پانی پیچھے ہٹ جائے تو یہ, اگر پانی کو اس سے جدا کر لیا جائے تو یہ جھاگ باقی نہیں رہے گی. لہذا جھاگ کو اور باطل کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کو اور حق کو اس سے جدا کیا جائے. پانی اور جھاگ ملی جلی نہ ہو, حق کو باطل کو ملا جلا کے نہ رکھا جائے. قرآن کہتا ہے لا تلبس الحق کا بالباطل, حق کو باطل کو ملاؤ نہیں, حق کو باطل کے ذریعے سے دھوکا نہیں دو, کیونکہ دھوکا دینے والے ہمیشہ حق کا نام لے کے ہی آتے ہیں. جب باطل دین پیش کرنا ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں. عمر زیاد نے جناب زینب سے جب کلام کیا تو چار مرتبہ اللہ کا نام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں. جب باطل لوگ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں تو رسول اللہ کا نام لے کے باطل پیش کرتے ہیں, قرآن کا نام لے کے پیش کرتے ہیں, امیر المومنین کا نام لے کے پیش کرتے ہیں, امام زمان کا نام لے کے پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باطل زندہ ہی نہیں رہ سکتا, باطل تنہا باقی رہ ہی نہیں سکتا. باطل کے لیے ضروری ہے کہ حق کا سہارا لے. یہ پانی کے اوپر چلے گا, تنہا نہیں چل سکتا. تو باطل کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ حق کو باطل سے جدا کر دیا جائے, پانی کو جھاگ سے جدا کر دیا جائے. کربلا میں حسین ابن علی نے جو قربانی دی تھی اس کا ایک اصلی مقصد یہ تھا کہ باطل اور حق کے درمیان میں اپنے خون سے ایک لکیر ایسی کھینچ دے کہ پھر کبھی ملنے نہ پائے. سمجھیں, ایک مقصد, کئی مقصد تھے, اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ یزیدیت کی حکومت میں حق و باطل کو ملایا جا رہا تھا, سب ملا جلا تھا. نماز حق ہے لیکن یزید پڑھا رہا ہے, دین کی باتیں حق ہیں لیکن ولید جیسے لوگ بول رہے ہیں, شراب پی کر آ کر نماز پڑھا رہا. ولید نے آ کر دو رکعت نماز پڑھائی, پھر چار رکعت نماز پڑھائی, نماز صبح چار رکعت پڑھائی, کہا اور پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا اور پڑھو. جو شراب کے نشے میں تھا, حال تھا شراب کے نشے میں, انسان کے جسم کی توانائی جو ہے نیند تو چلی جاتی ہے, کہا اور پڑھو. دادا ساری حکومتوں کے نتیجے میں حق اور باطل کو ملا دیا گیا. امام اس لیے نہیں نکلے تھے کہ یزید کو ختم کر دیں, یزید کو ختم بھی نہیں کیا. امام اس لیے بھی نہیں آئے تھے کہ یزید کے عمل ختم ہو جائے گا, یزیدیت ختم ہو جائے گی. نا, یزید بھی باقی رہا, یزیدیت بھی باقی, آج تک باقی یزیدیت. یزیدیت ختم نہیں ہوتی. امام کا مقصد بھی نہیں تھا کہ یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, کیونکہ اگر یزیدیت کو ختم کر دیا جائے, اگر فرعونیت ختم ہو جائے تو انسان کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ انسان کے امتحان اسی طریقے سے لیا جاتا ہے کہ فرعون بھی رہے, یزید بھی رہے, سب رہے, لیکن اس درمیان میں انسان کو پہچانا جائے کہ کدھر جا رہا ہے. لہذا امام نے نہ یزید کو ختم کیا, نہ یزیدیت ختم ہوئی, نہ یزید کا عمل ختم ہوا، یزید شراب پیتا تھا آج بھی پی جا رہی، یزید فسق و فجور کرتا تھا آج بھی ہو رہا ہے، یزید قتل محترم نفسوں کو قتل کرتا تھا آج بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے، یزید کا عمل بھی ہو رہا ہے۔ پھر امام نے کیا کیا؟ امام نے یہ کیا کہ حق حسینیت اور یزیدیت کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ، اور وہ لکیر خون کے ذریعے سے کھینچ کہ یہ پھر نہیں ملنے والا، یہ نہ ملنے دیا جائے، حق جدا ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو آج حق و باطل سب ملا ہوا ہوتا، اور اگر حق و باطل کو جدا کرنا ہے تو حسینیت ہی کے ذریعے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے لوگ آ کر حسین ابن علی کے نام پر حق و باطل کو بلانا چاہیں، تو وہاں بھی اگر حق و باطل کو سمجھنا ہے تو صحیح کربلا کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور حقیقی حسینیت کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ ہاں جب اتنی بڑی کربلا سامنے آئے گی تو وہاں ساری قربانیاں دی جائیں گی، سب پیش کیا جائے گا جس کے لیے رسول اللہ نے اپنی قربانی دی۔ رسول اللہ آمادہ تھے، آج شب شہادت ہے، آج شب وفات ہے، آج دنیا کے عظیم ترین انسان کے اٹھ جانے کی شب ہے۔ اتنی سخت شب پوری تاریخ انسانیت میں کبھی بھی نہیں آئی جس دن زہرا اپنے باپ سے جدا ہو۔ رسول اللہ اگر مصائب کے لحاظ سے دیکھیں، ظاہری مصائب کے لحاظ سے، تو رسول اللہ پر تلواریں نہیں چلائی گئیں، رسول اللہ پر زخم نہیں لگایا گیا، رسول اللہ کو ظاہری تکلیف نہیں دی گئی، لیکن اگر انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں تو آج کی شب وہ ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اور اس سے بڑا غم انسانیت کے لیے اور کچھ نہیں، اس کے بعد اب وحی نہیں آئے گی۔ اب رسول اللہ کے بعد فرشتے آئیں گے لیکن وحی کا سلسلہ منقطع ہو، ایک رابطہ چل چکا، زہرا اپنے باپ سے جدا ہو، فرشتہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا آخری وقت ہے، آغوش زہرا ہے، شاید ہم اس کو درک نہ کر پائے، لیکن جناب زہرا نے درک کیا تھا، جناب زہرا سمجھتی تھی کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ لہذا یہ مصائب بی بی کا سبت علیہ مصائب، سبت الایام سرنا لیالی، اے میرے بابا آپ چلے گئے تو کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ قرآن نے بھی پہلے اس بات کا اشارہ دے دیا تھا، افا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول اللہ مر جائے، جان چلی جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے سابقہ دین کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ خطرہ قرآن پہلے سے محسوس کر رہا تھا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی، قرآن نے آ کر لوگوں کو متوجہ کر دیا تھا کہ واپس نہیں پلٹنا، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد کچھ ایسا ہی ہوا، زہرا تنہا ہو گئی، علی ابن ابی طالب تنہا ہو گئے، وہ جس کی سب سے بڑی خدمات تھیں دین پیغمبر کو اور دین خدا کو زندہ رکھنے میں، اس کو اس قدر تنہا کر دیا گیا کہ رسول اللہ کی وفات کے چند دنوں بعد ہی علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسن ڈال دی گئی، گلے میں رسن، روایتوں میں گلے میں رسن ڈالی، ہاتھ میں اگر رسن ڈال کے لے جاتے تو بھی برداشت کیا جا سکتا تھا عزیز، لیکن گلے میں رسن باندھ کر لے جانا، اور پھر اس کے بعد جو حالات بنتے گئے وہ بنتے گئے عزیز۔ اب اس دنیا میں رسول اللہ کی ذات نہ رہی، جس طرح سے بعثت تاریخ کا عظیم ترین دن ہے کیونکہ اس دن اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تاریخ کا البتہ نہیں پہچانا گیا بعثت کو، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، فرمایا کہ دن خود نہ بد ہوتا ہے نہ نحس ہوتا ہے نہ نیک ہوتا ہے، دن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق زمین ہے، اللہ کی مخلوق سورج ہے، سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے کا نام ہے دن، اور رات دن کا تبدیل ہونا، تو نہ سورج نحس ہے نہ زمین نحس ہے نہ اس کا چکر لگانا نحس ہے، نہ دن نحس ہے نہ رات نحس ہے، دن خود نحس نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن ہاں کسی دن میں اگر کوئی بہت برا عمل انجام دیا جائے تو انسان کی اپنی نحوست ہوتی ہے، دن کی نحوست نہیں ہوتی، توجہ ہمیں آپ نے, اور کسی دن میں بہت ہی عظیم کارنامہ انجام پائے تو یہ انسان کا کارنامہ ہوتا ہے, دن کا کارنامہ نہیں ہوتا. دن تو فقط ایک اللہ کی مخلوق ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے تو تاریخ انسانیت کے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا دن بعثت کا دن ہے, کیونکہ اس دن ایک ایسی وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کرتی رہے. غدیر کو بھی اسی لیے عید اکبر کہا گیا ہے کیونکہ غدیر کا بہت ہی گہرا تعلق بعثت سے ہے. بعثت کی بقا غدیر کے ذریعے سے, تو جو ہمیں آپ نے ان سب کا بہت ہی گہرا ربط ہے عزیزو. بس اگر بعثت سب سے زیادہ عظیم دن ہے تو رسول اللہ کے اٹھ جانے کا دن سب سے زیادہ سخت دن بشریت کے لیے اور انسانیت کے لیے. ہاں اگر مصائب کے لحاظ سے آ کر دیکھیں تو مصائب کے لحاظ سے اس کے بعد جو دن آنے والے ہیں وہ کہیں اور سخت ہیں, کیونکہ اگر ایک 18 سال کہ جوان بیٹی رسول اللہ کی فریاد کرتے کرتے اس دنیا سے گزر جائے تو مصائب کے لحاظ سے بہت سختی, کیونکہ اگر رسول اللہ کے نواسے کے جنازے پر اتنے تیر مارے جائیں, اگر مصائب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ دن بہت زیادہ سخت ہو جائے. کس کے سامنے؟ بھائی کی نگاہوں کے سامنے. کیا مصائب پڑھیں عزیز؟ کیا اتنا کم تھا کہ فرزند رسول کو اس طرح سے زہر دیا گیا کہ کلیجے کے ٹکڑے نکل نکل کر جسم سے زہر. بہن دیکھتی رہی, زینب دیکھتی رہی, ام کلثوم دیکھتی رہی, امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہے. جب امام حسین علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی امام حسین نے تو بلند آواز میں گریا کرنے لگا, بھیا تم کیوں روتے ہو؟ کہا بھائی آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. تو امام نے جملہ فرما, اللہ یومک یومک یا حسین, اے میرے بھیا تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں, لیکن یہ جسم سے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں, لیکن روزے عاشور جسم پر اتنے تیر مارے. مصائب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ رسول اللہ کے مصائب یہ بھی ہے عزیز. لہذا وہ دن آیا کہ جب 28 سفر کو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا, معمولی بھائی نہیں, پنجت پاک کی ایک فرد نے دوسری فرد کا جنازہ اٹھایا, رسول اللہ کے ایک نواسے نے جب رسول اللہ کے دوسرے نواسے کا جنازہ اٹھایا, اور ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی مزار کے قریب لے جا کر ایک طواف دے کر لے آئے دفن کرنے کے لیے, کہ ادھر سے ملعون مروان آیا جس کو رسول اللہ نے اپنے شہر سے باہر نکال دیا تھا, جو رسول اللہ کا نہایت زیادہ مذاق اڑاتا تھا. خلیفہ دوم کا اول کا زمانہ آیا, انہوں نے بھی باہر نکالا. خلیفہ دوم کا زمانہ آیا, انہوں نے باہر نکالا. خلیفہ سوم کا زمانہ آیا, انہوں نے آ کر اس کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا, پھر آ کر اس کو حکومت سب کچھ دے دی. یہی مروان مدینہ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کے جنازے کو رسول اللہ کی قبر کے پاس نہیں جانے دیں گے. امام نے کہا کہ میں صرف قبر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. ادھر امام جنازے کو لے کر آگے بڑھے, ادھر تیروں کی بارش ہو گئی. اللہ اللہ, رسول اللہ کے مدینے میں یہ بھی ہوا عزیز. حسین ابن علی اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے. یہاں پر حسین کا صبر ہے, یہ حسین ابن علی کا صبر ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی کے جنازے پہ تیر کی بارش دیکھتے رہے, لیکن حسین ابن علی خاموش ہے اور لے جا کر جنت البقیع میں جنازے کو دفن کر دیا. لیکن حسین ابن علی کو وہ جملہ یاد رہا, وہی جملہ جو امام حسن نے کہا تھا, اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھیا تمہارے جیسا دن کوئی نہیں ہے. ہاں پوری تاریخ انسانیت میں حسین جیسا دن کوئی نہیں ہے, کیونکہ حسین کا دن وہ ہے کہ جب عصر عاشور حسین میدان کربلا میں آئے, اور جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گر رہے ہیں تو جسم میں اتنے تیر پیوست ہیں, اتنے تیر لگے ہیں اور اتنا زخم لگا ہے, اور جسم کے ایسے ٹکڑے کیے گئے ہیں کہ جب بہن بھائی کے لاش پہ آئی تو بہن اپنے بھائی کی لاش کو نہیں پہچان پا رہی, آواز دے رہی ہے, انت اخ الحسین, کیا تم ہی میرے بھیا حسین؟
زینب کیسے پہچانے؟ گیارہ محرم کے شام غریبہ میں بھی زینب آئی تھی، لیکن شام غریبہ کی تاریکی میں آئی تھی، شاید زینب نے شام غریبہ کی تاریکی میں اتنے زخم نہ دیکھے ہوں، لیکن جب گیارہ محرم کے اجالے میں زینب آئی اور دن کے اجالے میں اپنے بھائی کے سارے زخموں کو دیکھا، جسم جگہ جگہ سے زخمی ہے، سر کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، زینب نے بڑھ کے فریاد بلند کی، انت اخ الحسین، کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ اے میرے بھیا، اگر تم میرے بھائی حسین ہو تو بہن ذہن اپنے بھائی کو کیوں نہیں؟
انا للہ وانا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے سب تصرف سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار عزائے سید الشہداء میں اور عزائے پیغمبر اعظم اور امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کوتاہی رہ گئی، ان کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام کے عمر و سعادت.